جب ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو خود بخود آج کے زمانے کے تقاضوں کی طرف ہماری توجہ ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آج جبکہ ہمارا اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ محتاج ہے نبی کریم کی سیرت کو اپنانے کا, تو ہم کیوں ناکامی کی طرف جاتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے؟ آج کے دور میں امت اسلامی کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ اس دور میں کیوں کامیاب ہوئے جبکہ ذرائع ابلاغ اور وسائل سے بالکل عاری کچھ لوگ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اس پورے معاشرے کو منقلب کر دیا. اور آج جبکہ پورا انسانی معاشرہ اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو سب سے بڑی قوم, سب سے بڑی قوت اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کی ہے, لیکن ذلت اور پستی ان کے مقدر میں گویا لکھی گئی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جائیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہ جا سکے. ان کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر اس کے مقابلے میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کو بھی ہم سمجھ پائیں گے. ایک دفعہ درود بھیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کچھ بنیادی اصول ہمیں دیے ہیں, کچھ بنیادی اصول. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف ہیڈنگز بتا رہا ہوں, اس کی تفصیلات میں جا نہیں سکتا. سب سے بڑا بنیادی اصول نبی کریم کی زندگی کا اللہ کے حدود اور اللہ کے قوانین کی حفاظت کے لیے میدان میں اپنی پوری قوت کے ساتھ اترنا ہے. اور آپ نبی کریم کی زندگی میں دیکھیں گے جو لوگ ان کی ذات پر حملہ کرتے تھے اس کے رد عمل میں نبی کریم اب وہ درگزر سے کام دیتے تھے, اور جو لوگ ان کے دین یعنی اللہ کے آئین پر حملہ کرتے تھے وہاں پر تمام قوت کے ساتھ میدان میں اترتے تھے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا اصول. دوسرا اصول, نبی کریم کی زندگی میں آپ کو حریت اپنے تمام معنی میں نظر آئے گی. حریت, آزادی تمام تر قیود سے, ہر زنجیر سے. وہ زنجیر پیسے کی بھی ہے, وہ زنجیر شہرت کی بھی ہے, وہ زنجیر قلبی خواہشات کی بھی ہے, وہ زنجیر طبعی میلانات کی بھی ہے, وہ زنجیر خاندان کی بھی ہے, وہ زنجیر قبیلے کی بھی ہے, وہ زنجیر علاقائیت کی بھی ہے, وہ زنجیر رسوم و رواج اور آپ کے خاندان کی بھی ہے. یعنی ہر زنجیر سے آزاد ہو کر حر بن کر اور صرف عبداللہ بن کر میدان میں آنا. نبی کریم کی زندگی میں آپ کو ایک اصول کے طور پر یہ بات نظر آئے گی. تفصیل میں پھر نہیں جاتا چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو. تیسری چیز, نبی کریم کی زندگی میں جو آپ کو ایک روشنی کے مینار کے طور پر بات نظر آتی ہے, اصول نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط رستے کا انتخاب نبی کریم نے نہیں فرمایا. اگر رستہ غلط ہے تو کبھی بھی درست ہدف تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اصولی بات ہے, ہدف درست اگر ہے تو درست ہدف تک غلط رستے کا ذریعہ انتخاب کرنا یہ غلط مقصد تک تو پہنچا سکتا ہے, درست ہدف تک کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا. ایک چھوٹی سی مثال آپ نے سنی ہے کہ جب قاسم نبی کریم کے فرزند کا انتقال ہو گیا اور لوگ ظاہر امت اسلامی نبی کریم سے عشق کرتی تھی, محبت کرتی تھی, لہذا ان کے جنازے پہ سب جمع ہوئے, بقی میں جب سب جمع ہوئے تو اس اثنا میں سورج کو گرہن لگ گیا. سورج کو گرہن لگ گیا, بعض صحابہ کرام دوسروں سے کہنے لگے کہ دیکھو نبی کریم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, سورج کو بھی گرہن لگ گیا, وہ بھی محموم ہے. نبی کریم تک بات پہنچ گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات آیا نبی کریم کی شہرت اور ان کے تقدس میں اضافے کا باعث ہے یا کمی کا؟ اضافے کا باعث ہے. لیکن ایک غلط بات سے اگر ان کی شہرت اور ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا ہے تو نبی کریم کو یہ قبول نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں مجھے اس طرح سے دیکھو جس طرح سے میں ہوں, غلط چیزوں کا سہارا لے کر نہ مجھے بڑا کرو اور نہ مجھے چھوٹا کرو. جیسے ہی کانوں میں یہ بات پہنچی فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں, سورج کا اپنا ایک نظام ہے اور اس کو گرہن اگر لگتا ہے تو اس کی کوئی اس طرح کی وجہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے طبیعی وجوہات اور اسباب ہیں. اور یہ اتفاق ہے کہ آج جب میرے گھر میں ماتم تھا تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا, دونوں کا آپس میں کوئی تعلق موجود نہیں ہے. اس لیے مجھے ایک غلط بات کی بنیاد پر بڑا نہ کرو, میں جتنا ہوں وہ ہوں, کوئی مجھے نہ بڑا کر سکتا ہے نہ چھوٹا کر سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے جو عظمت اور مقام اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے لوگوں کا نہیں. اس لیے اس میں کسی غلط بات کی وجہ سے مجھے بڑا کرنے کی کوشش کبھی بھی نہ کرو. بات کیا تھی کہ کسی درست ہدف تک پہنچنے کے, نبی کریم کی شان ہم بیان کرتے ہیں, کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کو بڑا کرنے کے لیے نہیں, ان کی بڑائی میں سے جو حصہ ہمیں سمجھ آتا ہے اس سے پردہ اٹھانے کے لیے, ورنہ ان کا جو مقام ہے وہ ہمارے فہم سے بڑا تر ہے. لہذا نبی کریم کی جو سیرت رہی, سنت رہی, وہ یہ نہیں تھی کہ کسی درست ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط رستے کا انتخاب کیا جائے. آپ نے اللہ کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور اس میں آپ حرام کے پیسے خرچ کریں. آپ نے اللہ کے مظلوم بندوں کی دادرسی کرنی ہے, ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور اس کے لیے ڈاکے کے پیسے استعمال کریں, چوری کے پیسے استعمال کریں, کرپشن کے پیسے استعمال کریں. مدرسہ بنانا ہے, مدرسہ کس لیے ہے؟ دین کی خدمت کے لیے, لیکن اس کے لیے لوگوں کے ٹیکس جمع کرائے ہوئے پیسے سیاسی رشوت کے طور پر لے کر آپ مدرسے بنائیں, مسجد بنائیں, امام بارگاہ بنائیں, کوئی اور چیز بنائیں, نہیں بھائی. اللہ کے دین میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول کے دین میں جو اصول ہیں ان اصولوں میں یہ چیز شامل نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت آئے. اگلی بات, نبی کریم کی زندگی کے اصولوں میں ایک اصول استقلال ہے, جھکاؤ نہیں, استقلال, مستقل مزاجی بھی اور اپنے ہدف کے حوالے سے اگر انسان اکیلا بھی رہ جائے تو میدان میں کھڑے ہونا اور کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کی وجہ سے اپنے رستے کو بالکل نہ چھوڑنا, استقلال, کسی کی طرف جھکاؤ نہیں. نبی کریم کو جب قریش کے بڑے بڑے جابروں نے, سرداروں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کی شادی کروا دیں گے, آپ کو پیسے دیں گے, آپ کو سونا دیں گے, آپ کو چاندی دیں گے, اس رستے سے ہٹیں, کیا فرمایا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی تم رکھ دو تو مجھے اس رستے سے ہٹا نہیں سکتے جو رستہ میرے اللہ کی طرف جاتا ہے. استقلال رسول کریم کی زندگی کے حوالے سے. اگلی بات, اگلا اصول, عدل اجتماعی, اجتماعی عدل, معاشرے کے اندر انصاف, عدل, یعنی سب کو ان کی ضرورت اور ان کے مقام کے مطابق عطا کرنا, جس میں جتنی صلاحیت ہے. عدل کا جب تعارف کروایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے, فرمایا کہ وضع الشیء علی موضعہ, کسی چیز کو اس کے درست مقام پر رکھنا. اور نبی کریم کی زندگی میں آپ کو سب سے بڑی چیز یہی نظر آتی ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہیں پر رکھو, نہ اس کو اس سے نیچے لے آؤ, نہ اس کو اس سے اوپر لے جاؤ. اسی طرح کہہ رہے تو ٹوٹل 10 منٹ ہے اور میرے پاس جو گفتگو میں سوچ کر آیا تھا وہ تقریباً 1 گھنٹے 10 منٹ کی ہے. سوال بھیجیے اگر محمد والے. اسی طرح سے میں اب صرف آپ کو لسٹ بتاتا ہوں. عزت, عزت نفس, شورائی عمل, مشورہ, مشورے کے ذریعے سے آگے بڑھنا, اپنے امور میں, زندگی کے امور میں اعتدال, توازن, اپنے امور میں نظم, اپنے امور میں صبر اور استقامت. جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کے رستے میں کھڑا ہو چکا ہوں تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو خون دل پینا پڑتا ہے. اس خون دل کے مقابلے میں, مشکلات کے مقابلے میں صبر, اور صبر کے ساتھ استقامت, سمجھ کا بعض وہ کچھ اور معنی لیتے ہیں، میں پھر اس کی تشریح میں جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. اسی طرح سے استکبار کا مقابلہ، کبر کا مقابلہ، بڑائی کا مقابلہ، جو لوگ اللہ کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کی جگہ رکھ کر انسانوں پر حاکم بن بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کا خدا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے مقابلے میں پوری طرح سے قوت کے ساتھ کھڑے ہونا. اور نبی کریم نے جو کام کیا، جو اصول دیا، ان اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ آجزوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے انتہائی انکسار، انتہائی آجزی اور انتہائی توازن کے ساتھ پیش آیا جائے. اور جو مستکبر ہیں، جو مغرور ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کر بات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں خدا بن کر اور پوری قوت کے ساتھ سر اٹھا کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر بات کریں. یہ اصول ہے نبی کریم کی زندگی کا. ان اصولوں میں سے ایک اعتدال ہے، ایک زہد ہے، پاکیزگی ہے، عمل کی پاکیزگی، اور ایک ہر شخص میں جتنی صلاحیت اور جتنی گنجائش ہے اتنا اس کو قریب لانا اور اس سے استفادہ جتنا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے معاشرے کے اندر بھائی چارے اور اخوت اور ان کے درمیان ہم آہنگی کا فروغ، جس میں جتنی گنجائش ہے آپ کے ساتھ چلنے کی اور جس میں جتنا آپ اور ان کے درمیان اشتراک ہے، اس اشتراک کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں، اختلافات کو رکھیں ایک طرف، اور جتنے آپ کے اشتراکات ہیں ان پر آپ پوری طرح سے گامزن ہوں اور اپنے مقصد کی طرف سفر جاری رکھیں. اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے، قرآن نے بھی اس کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے. اسی طرح سے سادگی ہے زندگی میں، سادگی کے ساتھ تکریم انسانیت ہے، انسانوں کی تکریم، انسانوں کا خیال رکھنا، پھر لوگوں سے دھوکے بازی اور لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھانا، لوگوں کی جہالت سے فائدہ نہ اٹھانا. آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو فروغ دے دیں گے، اسلام کو لے کے آگے بڑھیں گے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی اپنی زندگی پاکیزہ نہ ہو اور آپ کے اپنے عمل میں یہ عیوب اور یہ بیماریاں موجود ہوں، اس وقت تک آپ چھوٹے موٹے کام تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی بڑی تبدیلی آپ کبھی بھی نہیں لا سکتے. اسی طرح سے اب میں لسٹ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، چونکہ بڑی لمبی لسٹ بن گئی تھی جب میں سوچ رہا تھا. نبی کریم کی اپنی ذاتی زندگی جب آپ دیکھتے ہیں تو تمام تر انبیاء کی خوبیوں کو ایک جگہ مرتکز دیکھیں تو نبی کریم نظر آتے ہیں. تمام انبیاء، تمام انسان، تمام انبیاء، انبیاء جو خوبصورتیوں کا، حسن کا، کمال کا مرقع ہے، ان تمام ہستیوں کو ایک جگہ رکھیں. آپ سعدی نے غالباً فرمایا تھا، یا قرآن روم میں مجھے یاد نہیں ہے، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری. اے رسول اللہ، اللہ آپ پر مزید سلامتیاں بھیجے، اللہ آپ کے مقام کو مزید بلند فرمائے. آپ کے اندر حسن یوسف دیا ہے، اگر جمال یوسف کہا جائے اس سے بڑھ کر کوئی جمال نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو جمال اگر کائنات میں تصور اس کا کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ کا جمال ہے. حسن یوسف آپ میں ہے، دمِ عیسیٰ آپ میں ہے، آپ کے الفاظ مسیحائی سے مردہ زندہ ہوتے تھے، یہ کمال عیسیٰ کے بعد اللہ نے آپ کو عطا کیا. اور ایک ہی جگہ حسن یوسف، دمِ عیسیٰ، ید بیضہ، موسیٰ کی ید بیضہ، جس کو دیکھ کر لوگ موسیٰ کے دین میں داخل ہوتے تھے اور سمجھتے تھے یہ اعجاز ہے. اگر ان تمام خوبیوں اور تمام کمالات اور تمام معجزات کو یکجا کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ نبی کریم ان تمام چیزوں کے حامل. کسی غالباً یہ بھی مولانا روم ہی کا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، فرمایا کہ نام احمد نام جملہ انبیاء است. جب آپ کہتے ہیں یا احمد اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ آپ نے 124,000 انبیاء کا نام لیا ہے، یعنی پچھلے شہر کی تکمیل ہے یہ. نام احمد نام جملہ انبیاء است، نام احمد تمام انبیاء کے ناموں کا مرقع ہے اور مجموعہ ہے. کیوں؟ اس لیے جب آپ کہتے ہیں 100 تو 100 میں एक भी है, दस भी है, बीस भी है, पचास भी है, 99 भी है, सब है 100 के अंदर। लेकिन जब आप कहते हैं 50, तो 50 में 100 नहीं है, 60 नहीं है, 80 नहीं है, नबी करीम 100 है। और जब आप बाकी अंबिया के नाम लेते हैं तो वो फिर 100 से नीचे के आदाद है। इसलिए जब आप कहते हैं अहमद, तो गोया आपने तमाम अंबिया का नाम लिया है और तमाम खूबियों को एक जगह जमा करके कहा है, या रसूलुल्लाह मैं आप पर फिदा हो जाऊंगा। आज के दौर में हमारी जरूरत यह है कि हम नबी करीम के उस हकीकी दीन को लोगों के सामने पेश करें, लेकिन उससे पहले खुद अपना उससे आगाह होना जरूरी है। हमारी लीडरशिप का भी, अहले मजहब का भी और अहले दीन का भी, कि हम प्रैक्टिकली उस मैदान में दाखिल हों कि नबी करीम की सीरत और सुन्नत को अपनाएं। कैसे अपनाएं? कुछ देर पहले बाल दोस्तों ने यह कहा कि नबी करीम की जो भी सीरत है, जो भी सुन्नत है, उसकी कोई ना कोई तौजीह, कोई ना कोई उसका उसकी बुनियाद हमें रिवायात और आयात में मिलती है, कोई शक नहीं, सिर्फ ऐसा ही है। असल चीज है हमारा फहम दीन, कि हमारा फहम दीन क्या कहता है। हो सकता है एक ही मसलक के चार लोगों के दरमियान फहम दीन की सलाहियतों में फर्क की वजह से इख्तलाफ पैदा हो जाए। इस इख्तलाफ को इल्मी इख्तलाफ कहते हैं। इल्मी इख्तलाफ कभी भी दुश्मनी पर मुंतज नहीं होता। इल्मी इख्तलाफ रहता है, फिक्री इख्तलाफ रहता है। फिक्री इख्तलाफ जहां पर होता है वहां पर फिर इश्तराक भी होता है। जो इश्तराक है फिक्री, उस इश्तराक पर वो लोग इकट्ठे हो जाए जो कि अल्लाह का हुक्म भी है, कुरान का हुक्म भी है। और जहां पर इख्तलाफ है उस इख्तलाफ को अपने आप तक महदूद कर दें। अगर मैं किसी खास मौजू पर एक खास नुक्ते नजर रखता हूं तो उसको मैं अपने लिए हुज्जत समझू, दूसरों के लिए नहीं। नतीजतन यही इख्तलाफ बाहिस रहमत बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस इख्तलाफ को अदावत और बुग्ध, इनाद और दुश्मनी में तब्दील कर दें तो फिर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। फिर उसकी जगह इब्लीसियत आएगी, कुफर आएगा और खुदा की दुश्मनी आएगी। आज जो माशरों में फजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो इस्लामी फिरकों के दरमियान, मसालिक के दरमियान दुश्मनी की फजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इख्तलाफ कोई मसला नहीं है। इख्तलाफ क्या दो एक ही मसलक के दो अफराद में, दो पैरोकारों में मौजूद नहीं होता? होता है। लेकिन क्या इस इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी है और एक दूसरे का खून बहाना है? ऐसा नहीं है। मैं एक बात से इख्तलाफ करूंगा, मौलाना जलील साहब ने जो यहां पर फरमाया और वो खुद चले गए तमाम तर इज्जत और एहतराम के साथ। देखिए इस वक्त भी पाकिस्तानी माशरे के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील किया जाए, अगरचे उसमें हमारे दुश्मन कामयाब अभी नहीं हुए। अभी भी हमारे माशरे के अंदर दफातर में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस साथ रहते हैं, बाजारों में साथ होते हैं, मुलाजमतों में साथ होते हैं, कारखानों में साथ होते हैं, यूनिवर्सिटीज में साथ होते हैं, तालीमी बाकी इदारों में साथ होते हैं, और कहीं पर भी इनाद नहीं है, कहीं पर भी दुश्मनी नहीं है, कहीं पर भी एक दूसरे के गले काटने के लिए तैयारियां नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारा दुश्मन कामयाब नहीं हुआ, और हमारे दुश्मन को कामयाब होना भी नहीं चाहिए अगर हम बेदार हों। हमारे दुश्मन ने क्या किया है? हमारे दुश्मन ने कुछ किराए के कातिल तलाश किए हैं, कुछ किराए के कातिल। उन कातिलों को न बरेलवियों की तरफ से मीलाद के जलसे कबूल है, न शियों की तरफ से अदादारी के जुलूस कबूल है, न वो अहले हदीस को कबूल करते हैं, न वो देवबंदियों को कबूल करते हैं। पिशावर के अंदर मौलाना हसन जान को सिर्फ इसलिए कत्ल करते हैं कि उन्होंने इस बहीमाना कत्ले आम और खुदकुश हमलों के अदम जवाज और गैर शर्ई होने के ऊपर अपने जुमले के खुतबे में गुफ्तगू की। इसका मतलब यह है कि मारने वाले को न देवबंदियत से, न बरेलवियत से, न शीयत से, न अहले हदीस से किसी से मसला नहीं है। मसला उसका यह है कि वो जो काम कर रहा है उसके मुकाबले में जो भी खड़ा होगा वो उसको मारेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी दीन और किसी भी मकतबे फिक्र से हो। ہمارے دشمنوں نے کرائے کے قاتل ڈھونڈے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے پر پاکستان کے اندر جو لوگ حاکم ہیں ان حاکموں نے ان کرائے کے قاتلوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے. جو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا. جو ہماری مشکل اس وقت یہ ہے, ہماری مشکلات ہیں معاشرے کے اندر, وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہمارے پاس قوانین نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر انہی قوانین پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو جائے تو 75% مسائل اس عمل درآمد کے نتیجے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ انہی موجود قوانین سے سوء استفادہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, حسن استفادے کے دروازے کھلے ہوئے نہیں ہیں. ہماری عدالتیں جیم ہو چکی ہیں, وہ مجرم کو مجرم گردانتے ہوئے خود ڈرتی ہیں. مجرم کو سزا دینا اس کے بعد کا مرحلہ ہے, لیکن پیشیوں پر ہمارے جج صاحبان یہاں تک پہنچ گئے کہ خود نقاب پہن کر مجرموں کے سامنے آنے لگے تاکہ مجرم ان کو پہچان نہ سکے. جس ملک کے اندر عدالت, عدلیہ اور ججز اس حد تک پہنچ جائیں, جس ملک کے اندر آپ کی انویسٹیگیشن کے ادارے نقاب پہن کر مجرموں کے سامنے آ کر بات کرنے پر مجبور ہوں اور اپنی آواز تبدیل کر کے بات کرنے پر مجبور ہوں تاکہ کل ان کی جان اور ان کے مال کو نقصان نہ پہنچے, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ایسے مجرموں کو جو سینکڑوں قتل عام کا اعتراف بھی کرتے ہیں صرف اس خوف کی وجہ سے کہ میری جان کو, میری ماں کو نقصان نہ پہنچے, ان کو اگر باعزت بری کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسے ملک میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قانون کا عدم نفاذ. یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ. بلوچستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو صورتحال بنی ابھی گزشتہ دو ہفتوں میں, وہاں کی حکومت گر گئی اور وہاں کی حکومت کو گرانے میں امت مسلمہ نے اپنے اتحاد کے مظاہرے سے یہ کام کیا. یہ جو دھرنے ہوئے, یہ جو مختلف پاکستان کے مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا, وہ امت مسلمہ کی وحدت کا مظہر تھا. کیا حکومت کو بلوچستان کی حکومت کی نااہلی پہلے دن سے نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا حکومت میں وہاں پر شامل جماعتوں کو یہ نااہلی نظر نہیں آ رہی تھی؟ رئیسانی حکومت اور اس کے ساتھ وزراء, ایک ایسی اسمبلی جہاں پر 62 ممبر ہوں اور ان میں سے 61 وزیر ہوں, یعنی حرام خوری اور مردار خوری میں سب کے سب پوری طرح سے ملوث, جب پوری طرح سے سب کے سب ملوث ہوں گے تو انہیں بے گناہوں کے قتل عام سے سروکار کوئی نہیں ہوگا. بعد میں چیختے ہیں, چاہے وہ بریانی ہو, چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو, چاہے وہ کسی گروپ سے ہو, بعد میں چیختے ہیں کہ بھئی یہ غیر آئینی ہوا. غیر آئینی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے 5 سال کے عرصے میں اس سرزمین میں بہنے والے خون کا نوٹس نہیں لیا, صرف آپ کو یہ فکر تھی کہ کس طرح سے ریکارڈنگ کا جو منصوبہ ہے اس سے 25% آپ کی جیب میں جائے اور 75% آپ کے ان ازلی دشمنوں کی, جو کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے برطانیہ میں اور کوئی نہ امریکہ میں, ان کی کمپنیاں, اور آپ نے اپنے اس زمین کے تمام ذخائر سونے کے, یورینیم کے اور بڑے بڑے ذخائر ان کے حوالے کر دیے تاکہ 25% سے آپ کا جیب بھرے, اور اس لیے آپ حالات کو اس نہج تک پہنچا رہے ہیں کہ پوری توجہ اس کشت و کشتار پر ہو, قتل عام پر ہو, اور اس سرزمین کے ذخائر کو آپ نے یہ ازلی دشمن جو کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں اس سرزمین پر آئے اور یہاں وہ انہوں نے لوٹا اور آج جو ہے مختلف اور کمپنیوں کی شکلوں میں آ کر آپ سے لوٹ رہے ہیں, ان کے آپ حوالے کر دیں اور لوگوں کی توجہ ادھر جانے سے روکنے کے لیے آپ دہشت گردی کو نہ صرف چھٹی دے دیتے ہیں, کھلی چھٹی دے دیتے ہیں, بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کر دیتے ہیں. 5 سے زیادہ وزیر تھے اسی کابینہ کے اندر جو خود یا براہ راست دہشت گردی میں ملوث تھے یا پھر ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے تھے. ایک بہت بڑا مجرم بڑی مشکل سے پکڑا بھی گیا اور چھاونی کے اندر, کوئٹہ سے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتا ہے چھاونی وہ علاقہ جس کے چاروں طرف آرمی ہے, اندر جانا بھی مشکل اور اندر سے نکلنا بھی مشکل. وہاں پر اس کو سب جگہ بنا کے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مجرم وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکلتا ہے اور جلال آباد پہنچتا ہے. اور جب یہاں پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی بنتی ہے, کمیشن بنتا ہے, اور اس کمیشن کے ذمہ لگتا ہے کہ جا کے وہاں پر تحقیق کریں, تو یہ سینیٹر مشاہد حسین نے مجھے یہ بات بتائی, کہا کہ جب ہم وہاں پر گئے اور ہم نے جیل کے ذمہ داروں سے پوچھا یہ کی کیسے نکل گیا ایک ایسے حصار سے, تو کہا کہ ہمیں ہماری توجہ نہیں رہی, تو اس نے پینٹ شرٹ پہنی اور کلین شیو کیا اور آرام سے سب کی نگاہوں کے سامنے نکل گیا, کسی کو نہیں پتا چلا. یہ بات سن کر تو وہ ماں بھی ہنسنا شروع کرتے جس کے نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے کرپٹ, ایسے بے ایمان, چور, ڈاکو وزیر اس اسمبلی میں موجود ہوں, اس کابینہ میں موجود ہوں, اور اس وقت نہ کسی ملا کو اس چیز کا احساس ہو, نہ کسی سیاستدان کو اس چیز کا احساس ہو, نہ کسی بیوروکریٹ کو اس چیز کا احساس ہو, اور زرداری صاحب یہ کہیں, انہوں نے ہم سے ایک ملاقات میں یہ کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ تھا کہ میں نے رئیس علی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. بھائی اگر آپ کو یہ احساس ہے تو پھر اس کو الگ کر دیں, بنانے والے کو یہ اختیار بھی ہے کہ اس کو ہٹائے جب وہ اتنا کرپٹ ہے. کیا واقعی ایک ایسے کرپٹ نظام کے رشتے دار وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے ہر دفعہ آپ کو سینکڑوں لاشیں مارکیٹ میں لا کر سڑکوں پہ رکھ کے آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا؟ جس ملک میں آئین, قانون اور انسانی اقدار یوں مردہ ہو جائیں, وہاں پر پھر خون کی سرخی سے انقلاب آتا ہے. خون کی سرخی اپنا اثر دکھاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس آغاز کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا, بشرطے کہ امت مسلمہ کے تمام گروہوں کو ہم اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں اور نبی کریم کی سیرت اور ان کے عمل کے وہ مظاہر زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس ملک کے لوگوں کا مستقبل ہے. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں پر ایک دھرنا ہوا اور جن لوگوں نے اس کے مقابلے میں ایک موقف اپنایا, میں اس پر اعتراض نہیں ہے کیوں موقف اپنایا, لیکن یہ بات واضح ہوئی کہ لاہور میں وہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئیں جن کے پیچھے بعض ممالک کے ریال اپنا اثر دکھا رہے تھے, وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے, اور اکٹھے ہونے کے بعد دھرنے کی مخالفت کی. ہم دھرنے کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کرتے, لانگ مارچ کی حمایت اور مخالفت کی بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ تو ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا, اور آج وہی لوگ اعلان کریں کہ ہم اب اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے, ہم جو ہے لانگ مارچ کریں گے. بھائی اگر لانگ مارچ دوسروں کے لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے جائز کیسے ہوا, اور اگر آپ کے لیے آج جائز ہے تو دو ہفتے پہلے دوسروں کے لیے ناجائز کیوں ہوا؟ اس پر آپ نے اس وقت تو پورے میڈیا کو خرید لیا, ہر جگہ آپ نے پورا پروپیگیٹ کیا کہ وہ یہ ہے وہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ یزید تھا, وہ آپ جو بھی گالیاں دینا چاہے تھے, لیکن آج آپ اپنے لیے کیا جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں کہ آپ آج ایک ہفتے کے بعد, دس دن کے بعد آپ یہ اعلان کریں گے آج ہم نے جو ہے اب دھرنا دینا ہے اور ہم نے مظاہرہ کرنا ہے؟ دس دنوں میں کون سی ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ سیاست ہے جو امیر شام نے اپنی عملی زندگی میں اپنایا تاکہ اپنے مخالفوں کو زمین بوس کر سکے. آج بھی ہمارے سیاستدانوں میں وہی فکر ہے, حتیٰ دینی لوگوں میں بھی وہی فکر نظر آتی ہے, حتیٰ دینی لوگوں میں. اس لیے اس فکر سے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے, اس فکر سے اگر ہم لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خود بخود اس کے اثرات بھی انشاءاللہ تعالی سامنے آئیں گے. ہم نے 29 جنوری پرسوں کوئٹہ میں آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے, اور اس میں تمام قومی اور صوبائی جماعتوں کو دعوت دی ہے, اور تمام تقریباً جماعتوں نے اس میں حمایت کا اعلان بھی کیا ہے, تو اپنی مزدور قیادت کو وہاں پر لے کے آگے رہے ہیں صرف اس امید پر کہ ہم بلوچستان کو لٹیروں اور خونخار بھیڑیوں کے ہاتھوں میں دوبارہ جانے سے روک سکیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہمارا چونکہ اپنا کوئی ہدف نہیں ہے اس طرح کا کہ ہمیں کوئی اقتدار میں حصہ ملے, نہیں الحمدللہ اس کے بعد ہمارا کوئی مادی مقصد نہیں ہے, اس لیے اب تک اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا. آپ سب کی سماخراشی کی جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, اللہ آپ سب کو مزید سننے کا اور حوصلے سے سننے کا سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم دین کی آپ سب کی خوشی مدد کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.